رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإكرامه الظاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله لكم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء سبحانه وتعالى الذي تساءلون به والأرحام گزشتہ درس ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر معروف آیت کہ نماز فحشاء اور منکر بے حیائی و بے غیرتی اور گناہ سے انسان کو روکتی ہے اور درس اس آیت سے اس لیے ختم ہوا تھا کہ درس کا عنوان تھا قاہرہ کانفرنس کیونکہ یہ کانفرنس ابھی چل رہی ہے اور وہ حتمی قرارداد سامنے نہیں آئی کہ جس کے بعد یہ فیصلہ ہونا ہے کہ عالم اسلام کا کیا حشر ہے. اس لیے آج کی تقریر میں بھی ہمارا عنوان یہی رہے گا, لیکن تقریر شروع ہوگی آدھے گھنٹے کے بعد. پرانے اصول کے مطابق تقریر درس کا پہلا حصہ مسائل پر, اور گزشتہ درس کا لب لباب یہی نکلا تھا کہ یہ جو قرآن نے نماز کی ایک خاص اہمیت بیان کی ہے کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے انسان کو روکتی, تو پورا فلسفہ چھپا ہوا ہے نماز کے پیچھے, جس میں سے ہمارے موجودہ ماحول جس کے لیے بہت ہی گھونڈا لفظ بنایا گیا ہے جسے آج دہرانا میں مناسب نہیں سمجھتا, گزشتہ درس میں وہ لفظ آ چکا کہ اس وقت دنیا میں جو کلچر رائج کیا جا رہا ہے اس کا کیا نام رکھا گیا, تو اس حوالے سے خصوصی اہمیت اس نظام صلات کو نماز کے اس نظام کو ملتی. لیکن جو بات بار بار بیان ہوئی کہ دنیا کی کوئی دوا اس وقت تک اثر کر ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ دوا صحیح نہ ہو. اسی طرح اب میں یہ چاہتا ہوں کہ مسائل رہے, تقریر نہ بننے پائے. نماز کی جو ضرورت, اہمیت قاہرہ کانفرنس کے نتیجے جو بطور دوا نماز ہمارے معاشرے کے لیے ضروری بننے والی, وہ سب اسی وقت ہے کہ جب نماز اس طریقے سے پڑھی جائے جیسے اللہ چاہتا, اور اس طریقے سے مراد دو چیزیں, ایک یہ کہ نماز ظاہری اعتبار سے ان تمام شرائط کو پورا کر رہی ہو جو رسالہ عملیہ کا موضوع بنتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کو رد کرنے والی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اب نماز کن چیزوں سے رد ہوتی, یہ رسالہ عملیہ کا موضوع نہیں, لیکن پھر بھی آپ توضیحی کو دیکھیں تو نماز کے مسائل شروع کرنے سے پہلے تمام مجتہدین نے نماز کا ایک مختصر تعارف لکھا اور اس میں ان چند گناہوں کا تذکرہ کیا ہے جو نماز کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں. اس کثرت کے ساتھ ممبر سے آج کل نماز کی اہمیت بیان کی جا رہی کہ ان چیزوں کو دہراتے ہوئے بھی بڑا عجیب محسوس ہو رہا, لیکن بہرحال یاد دہانی کے لیے کہ وہ تمام گناہ جو نماز کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں اگر ان سے انسان نے اپنا پیچھا نہیں چھوڑایا تب بھی وہی حشر ہوگا کہ نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہوں گی اور گھروں میں ٹیچ اینٹینا بھی دیکھا جا رہا ہو. اور اسی طرح اگر نماز ان تمام شرائط کے ساتھ نہیں جو مجتہدین کے رسالے کا موضوع, اور مجتہدین کا مطلب جو ائمہ طاہرین کے بتائے ہوئے احکامات, تب بھی یہی ہوگا کہ ایک طرف نماز بھی ہے اور دوسری جانب اسی طرح بے حیائی, بے غیرتی, عریانی اور فحاشی کے تمام طریقے بھی موجود ہیں. اب یہ جو دو چیزیں ہو, ان میں سے ایک مسائل کا موضوع ہے نماز کا طریقہ, اور ایک تقریر کا موضوع ہے نماز کے راستے میں رکاوٹ بننے والے گناہ. اور انشاءاللہ یہ ابتدائی 3, 4, 5, 10 اسی انداز سے آگے بڑھیں. تو آئیے وہ نماز جو قیامت تک کے لیے فحشا اور منکر سے انسان کو بچانے والی تو ہے, لیکن اس 20ویں صدی کے آخر میں اس کی اہمیت اور بڑھ گئی, اس کے طریقہ کار سے غور کریں. اور اس سلسلے گزشتہ درس کا ایک جملہ اور دہرانا, کہ یہ درس 1976 سے شروع ہونے والا تقریباً 12-13 سال بڑی باقاعدگی کے ساتھ موضوعات کے دائرے میں ایک ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتا رہا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مرتبہ تو پوری طور پر اس درس میں مکمل ہو چکی, لیکن گزشتہ 3 سال مختلف واقعات کی بنا پر, جن میں ایک چیز ہمارے بعض مراجع کا پے در پے انتقال ہے, اور اس کے علاوہ کچھ اور وقتی مسائل, تو یہ درد کچھ اس انداز کا ہو گیا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوہلو کا بیل جو ایک ہی دائرے میں چکر لگا تھا, یا ہمارے یہاں جب صحیح نظام چل رہا تھا تو سرکولر ٹرین جہاں سے چلتی ہے گھوم کے وہیں پہنچ جاتی, کچھ اسی انداز سے یہ درد 3 سال سے بن کے رہ گیا. اگر سے وقت تو شاید کبھی ضائع نہیں ہوا, لیکن ایک ہی قسم کے مسائل کو بار بار دہرانا پڑا. اب ارادہ تو یہی کیا گیا کہ چونکہ یہ درس اپنے اختتام پر ہے, اور جیسا کہ مشہور بھی ہے کہ شمع بجھنے سے پہلے ایک مرتبہ بڑھتی, تو یہ آخری جو 13 درس ہیں انہیں باقاعدہ موضوع کے تحت آگے بڑھایا جائے, اور توقع یہی ہوگی کہ میرے بعد آنے والے افراد اسی سلسلے کو آگے جاری رکھیں. تو نماز یہیں سے ہم مسائل شروع کرتے ہیں, اور وہ پہلا طریقہ کار کے نجاست اور طہارت سے مسائل شروع کیے جاتے تھے, اسے نظر انداز کیا جا رہا, تاکہ میرے جانے سے پہلے پہلے ان 12-13 دروس میں جتنے مسائل بیان ہو سکتے ہیں نماز کے بارے میں بیان ہو جائیں. لیکن اس پہلی تقریر, یعنی جو نئی ترتیب شروع کی جا رہی, ابتدا میں دو چیزوں کی وضاحت ضروری ہے. نمبر 1, ایک ایسی اصطلاح جو اس سے پہلے بار بار بیان کی گئی تھی, لیکن ایک بار احتیاطاً مختصر طریقے سے اس کو دوہرا لیا گیا, اور وہ یہ ہے کہ جس طرح اسلام میں واجب, مستحب, مباح, مکروہ اور حرام, یہ 5 لفظ استعمال ہوتے ہیں جن کا نام ہے احکام خمسہ. ان 5 الفاظ کا مقصد یہ کہ اللہ نے کسی بھی مسئلے میں ہمیں کیا حکم دیا. اگر ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز واجب, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بیان نہیں دیں. واجب کا مطلب اللہ کا حکم, مستحب کا مطلب اللہ کا حکم, حرام فلاں چیز حرام ہے یعنی اللہ کا حکم یہ, فلاں چیز مکروہ ہے یعنی اللہ کا حکم یہ, یہاں تک کہ یہ کہنا کہ فلاں چیز مباح جائز آپ کی مرضی ہے چاہے اس پہ عمل کریں یا عمل نہ کریں, یہ بھی ایک اللہ کا حکم. لیکن بعض اوقات ایک مجتہد کو بھی قرآن اور حدیث کے پورے مطالعے کے باوجود, جو آپ نے بار بار سنا کہ مجتہد کو کتنی ریسرچ کرنا پڑتی, اس پوری تحقیق کے باوجود بعض چیزوں میں حکم خدا معلوم نہیں ہو پاتا, لیکن کچھ ایسی نشانیاں بھی نظر آ رہی ہوتی جن سے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ حکم خدا ہو. شاید یقین کی منزل پر نہیں ہے, اس گمان کی منزل پر بھی نہیں ہے جس کے بعد فتویٰ دیا جا سکتا, میں اس تفصیل میں جا کر ایک نئی بحث کو نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں. بہرحال مستحق فتویٰ دیتا ہے یا یقین کے عالم میں, یہ یقین ہو گیا اسے قرآن پڑھ کر کے نماز واجب, اس نے کہہ دیا کہ نماز واجب, یہ یقین کا مسئلہ. اور اگر کبھی یقین نہ بھی ہو تب بھی کم از کم اتنا گمان یا زن کہ یا 60% 70% 80% 90% اس کو معلوم کہ اللہ نے یہ کہا, وہاں پر بھی فتویٰ دیا جا سکتا. لیکن کبھی نہ یقین ہے نہ ایسا زن, لیکن کسی وجہ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید یہ بھی خدا کا حکم ہو. اب کس وجہ سے اندازہ ہو رہا, یہ بہت لمبی دوڑی بحث ہے جس میں اس چیز کا بھی دخل کہ ماضی کے اتنے بڑے بڑے باز مراجے نے اس پہ فتویٰ دیا, اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز. بحث کو دلانی بھی نہیں کرنا چاہتا اور اتنا مبہم بھی نہیں رکھنا چاہتا کہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہ. بہرحال کوئی چیز, کوئی حکم, کوئی ایسا مسئلہ جو مستحق کی ریسرچ کے مطابق قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہو رہا کہ اللہ نے یہ کہا, لیکن ایک اندازہ ہو رہا کہ شاید کہا بھی. اب شاید کی بنیاد پر تو فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. فتویٰ ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے یہ کہا, اور ادھر اس کی ریسرچ بتا رہی ہے کہ نہ قرآن میں یہ چیز ہے نہ حدیث. لیکن کچھ قرینوں سے اندازہ ہو رہا کہ شاید یہ چیز بھی اللہ نے صحیح, وہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے رجا. رجا اصل میں پورا لفظ ہے رجاء مطلوبیت, شارٹ کر کے اسے کہا جاتا ہے رجا. کیونکہ آج کل مراجے کی ایک کثیر تعداد یہ لفظ استعمال کر رہی ہے. پہلے یہ لفظ اتنا استعمال نہیں ہوتا تھا, مسئلہ تھا, لیکن اس زمانے کے مراجے کے نظریے اس لفظ کے استعمال کی ضرورت نہیں. لیکن خصوصیت کے ساتھ مرحوم آیت اللہ ہے خود, اور اس کے بعد وہ مراجے جو ان کی شاگردی اختیار کر چکے ہیں, اپنے اس نظریے کی بنیاد پر کہ مستحب اور مکروہ کے لیے بھی پکی دلیل چاہیے, یہ لفظ بہت استعمال کر رہا ہے رجا. رجا کا مطلب کیا؟ رجا کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز قرآن اور حدیث سے ثابت تو نہیں, لیکن اس نیت کے ساتھ آپ اس کام کو کر لیں کہ بہرحال ہم کوئی گناہ, کوئی برا کام, کوئی حرام کام, کوئی غلط کام نہیں کر رہے, ایک صحیح کام کر رہے ہیں. ہاں اللہ کا حکم ہم تک نہیں پہنچا, لیکن ایک اچھی چیز ہے. رجا کا مطلب امید, اس امید پہ ہم اس کو انجام دے رہے ہیں کہ شاید اللہ قبول کر لے. اور رجا کے مقابلے میں لفظ آتا ہے قربت. قربت کا مطلب یہ کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہ پتہ چلا ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا. ڈائریکٹ یعنی خود ہم نے ریسرچ کی جو مستحب نیت کرے, انڈائریکٹ مقلد کہ ہم نے تو قرآن اور حدیث کو نہیں کٹوڑا, لیکن مستحب کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ چیز یا قرآن میں ہے یا حدیث میں. نافلہ مغرب پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. اب مستحب یہ نیت کرے گا, یعنی ڈائریکٹ میں نے قرآن اور حدیث سے ریسرچ کر کے یہ نکالا ہے کہ نافلہ مغرب ہے اسلام میں. اب مقلد یا قربت کی نیت کرے گا, یعنی انڈائریکٹ میں نے اپنے مستحب کے ذریعے سے یہ پہچانا کہ نافلہ مغرب اسلام میں موجود. قربت کا مطلب اردو والا نہیں, عربی والا بھی نہیں, فقہ والا. یعنی قربت کا مطلب ہے یہ اللہ کا حکم ہے. رجا یعنی نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ قرآن اور حدیث میں یہ حکم نہیں ملا, لیکن ایک اچھی چیز ہے, اس لیے اس امید میں ہم انجام دے رہے ہیں کہ شاید اللہ قبول کر. اللہ نے نہیں کہا, ہم خود سے یہ کام کر رہے ہیں. مثلا امام خمینی کے نظریے میں عیدین کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا, اب عید اور بقرعید کی نماز جماعت کے ساتھ قربت کی نیت سے نہیں پڑھی جا سکتی. البتہ وہ پھر احتیاط واجب کہہ کے انہوں نے فرمایا تھا, لیکن گفتگو کو سادہ اور آسان رکھنے کے لیے جماعت کے ساتھ آپ نماز عیدین نہیں پڑھ سکتے. غیبت امام کی بات ہو رہی, کیونکہ امام خمینی کے نزدیک قرآن اور حدیث سے کہیں غیبت کبرا عیدین کی نماز جماعت سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے. نہ بطور واجب نہ بطور مخاطب, کوئی فکر ہی نہیں. لیکن وہاں عیدین کی نماز ہے تو اس نماز, اس لیے رجا کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں. رجا کا مطلب آپ یہ کہہ رہے کہ اسلام نے عیدین کی نماز جماعت کے ساتھ غیبت امام نے ثابت نہیں, لیکن ایک اچھی چیز ہے عبادت, ہم اپنی طرف سے یہ عبادت کر رہے ہیں اس امید میں کہ شاید اللہ قبول کر لیں. لیکن اس امید میں شراب نہیں پی جا سکتی, کیونکہ وہ ثابت ہے کہ وہ حرام, اس میں گنجائش ہی نہیں. یہ جو لفظ امید آ گیا, صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ہر عمل میں آپ اپنی طرف سے بھی یہ لفظ نہیں لگا سکتے. کوئی ایسی چیز ہو کہ قرآن اور حدیث میں اس کا پتہ نہیں ملا, لیکن کچھ نشانیاں اور اشارے مل رہے ہیں. فتویٰ کبھی اشاروں پہ نہیں دیا جاتا, واضح حکم ہونا چاہیے. تو جہاں پر واضح حکم نہیں لیکن کچھ کچھ ایسے اندازے لگ سکتے ہیں کہ شاید یہ عمل اللہ کو پسند, وہاں پہ رجا کی نیت سے اس عمل کو انجام دیا جاتا. اب بات اگر میں مثالیں دیتا جاؤں بات بہت پڑتی چلی جائے. سنت غسل, اس میں پوری ایک فہرست بنائی جاتی ہے آغائے خوری اور آغائے فیستانی اور آغائے روحانی کی طرف. آغائے خوری کی توضیح کا مسئلہ نمبر 652, ایک پوری فہرست آتی ہے کہ یہ غسل ہے جو رجا کی نیت سے انجام دیے جائیں. اس میں کچھ ایسے غسل ہیں کہ جو آغائے خوری کے ریسرچ کے مطابق نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ حدیث. مثلا اکثر جو میں مثال دیتا ہوں, شب قدر کی 23 جو رات ہے اس میں آخری شب کا غسل, کہا کہ نہیں نہ قرآن میں اس کا پتہ ہے نہ حدیث, رجا کی نیت سے انجام دے دو. قربت کی نیت نہیں کر سکتے, قربت کا مطلب ہے اللہ نے یہ حکم دیا, رجا کا مطلب حکم نہیں دیا. لیکن ایک اچھا عمل, کچھ ایسے اشارے بھی مل رہے ہیں کہ شاید اس کا حکم آیا, یقینی بات نہیں چاہ رہی, اگر میں اس عمل کو رجا کی نیت پسند آ گئے اللہ کو ثواب ملے گا, پسند نہیں آیا تو کوئی نقصان نہیں. یہ لفظ رجا بار بار استعمال ہو رہا ہے خصوصاً آج کل کے مراجے کے پاس. تو بہت ہی مختصر, اب مثالوں کو چھوڑیں, اس کو ان شارٹ کریں. ایک لفظ قربت, قربت کے معنی جس کا حکم اسلام کی طرف سے ملا ہے اس مستحق کی تحقیق. رجا وہ عمل جس کا حکم تو نہیں ملا لیکن ایک اچھا کام ہے اسے انجام دینا, اللہ کی ذمہ داری مت ڈالو بلکہ خود اپنے آپ کی ذمہ داری لو. رجا کی نیت, رجا کا مطلب ہے کہ ذمہ داری میں لیتا ہوں, اللہ نے نہیں کہا, اچھا کام ہے میرا دل چاہتا ہے اس لیے میں اسے انجام دے رہا ہوں. ایک تو یہ لفظ رجا, اور دوسرا لفظ اب اس کو میں نہیں سمجھاتا ہوں اس لیے کہ گزشتہ درس میں بھی یہ مسئلہ آیا اور آج بھی اگر اس مسئلے کو چھیڑ دیا تو پورا وقت اس میں نکل جائے انشاءاللہ آئندہ درس میں. وہ یہ کہ گزشتہ تقریر کے آخر میں احتیاط واجب کے سلسلے میں آغائے سیستانی کا جو مسئلہ اب سامنے آیا, بعض لوگوں نے کہا بلکہ بعض کے اکثر نے کہا کہ اس سمجھ میں نہیں آ سکا یہ گزشتہ تقریر کی بات. تو میرا ارادہ تھا کہ آج اس کو بھی بیان کر دو تمیزی مسئلے اس کے بعد کر دی, لیکن اب یہ لگ رہا کہ جب رجا جیسے آسان مسئلے ہمارے 12 منٹ لے لیے تو احتیاط واجب کا مسئلہ شاید تقریر کا پورا وقت لے جائے, اس کو فی الحال پینڈنگ میں ڈالتے ہوئے اگلے درس میں بیان کیا جائے گا. اور آئیے اب وہیں سے بات شروع کر کہ اسلام نے اس نماز کی جو وہ تمام فوائد عطا کرتی ہے جس کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں ملا, کیا شرائط بیان کی ہے, کیا طریقہ کار مقرر کیا. احتیاط واجب کا مسئلہ بیان تو ہوا لیکن جیسا کہ آپ نے سنا اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے, لائٹ بھی نہیں تھی, گرمی بھی بہت زیادہ تھی, تقریر کے آخری حصے میں مسئلہ آیا تھا. تو انشاءاللہ آئندہ تقریر کے شروع مسائل نماز سے شروع ہوتے, نماز کی اہمیت بیان کرنا مقصود نہیں ہے, وہ تو آپ نے سنا کہ انشاءاللہ یہ قاہرہ کانفرنس کا مسئلہ مکمل ہوگا تو تقریری حصے میں اس دفعہ ابتدائی چند دروس نماز ہی کے موضوع پر ہوں. نماز واضح طور پر اسلام نے نماز کی دو قسمیں کی, کچھ نمازیں اسلام میں واجب ہیں, کچھ نمازیں اسلام میں مستحب. واجب کا مقصد وہ نمازیں جسے انجام دینا ہی دینا اور جس کے انجام دینے پہ ثواب ہے چھوڑ دینے پہ گناہ. مستحب نماز وہ نماز کہ جسے انجام دیا جائے تو ثواب ہے, اور پھر ثواب میں بھی کیٹیگری, کچھ مستحب نمازیں خالی مستحب ہیں, کچھ مستحب نمازیں سنت موقعہ, ثواب اور زیادہ. لیکن بہرحال ان کے چھوڑ دینے یا ترک کرنے پر گناہ نہیں. اسلام میں کوئی نماز براہ راست حرام یا مکروہ نہیں. کبھی عنوان ثانوی کی بنا پہ کوئی نماز حرام ہو جائے وہ ایک الگ بات, خود نماز اور حرام ہو ایسی کوئی نماز نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ڈوب رہا ہو اور ہمارے لیے اس وقت اس کی جان بچانا واجب اور ہم اسے چھوڑ کے نماز پڑھ, کہا جائے کہ یہ نماز حرام نماز, مگر بہرحال یہ نماز براہ راست حرام نہیں, حرام ہوئی کسی اور مسئلے سے ٹکرانے کی بنا. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ بعض مقامات میں نماز پڑھنا کراہیت رکھتا ہو لیکن خود نماز مکروہ نہیں ہوگی, یا وہ جگہ مکروہ ہوگی, یا وہ وقت مکروہ ہوگا, یا وہ موقع مکروہ ہوگا. یہ بہت دقیق بحث ہے جو میں بہت مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں. حتیٰ یہ کہ اسلام میں کوئی نماز مباح بھی نہیں. مباح کا ای مانا کہ پڑھو تو ثواب نہیں, چھوڑ دو تو گناہ نہیں, ایسا نہیں. اب الصلاۃ خیر و موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استکثر, وہ حدیث جسے تمام مراجع اسی جملے کے بعد لکھتے کہ نماز اسلام میں کبھی مباح نہیں. ہر نماز یا واجب ہے یا سنت ہے, کسی اہم واجب سے ٹکراؤ کے بنا پہ حرام بھی ہو سکتی, لیکن ایسی کوئی نماز نہیں ہے جس کا پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر. اس لیے کہ یہ رسول کی حدیث الصلاۃ خیر و موضوع, نماز موضوع عربی میں کہتے ہیں بنائی ہوئی چیز, جتنی چیزیں بنائی گئی ہیں ان میں سب سے بہترین نماز. ایک لفظ موضوع اردو میں استعمال ہوتا کسی چیز کے عنوان یا ٹاپک کے لیے, وہ نہیں. عربی میں موضوع کے معنی بنی ہوئی چیز, جتنی چیزیں بنائی گئی اب الصلاۃ خیر و موضوع, اس میں نماز سب سے بہتر. ومن شاء استقل ومن شاء استکثر, جس کا دل چاہے جتنی نمازیں پڑھے, کوئی کم پڑھے کوئی زیادہ پڑھے, بہرحال نماز ہمیشہ بہتر رہتی ہے. تو مختصر یہ, روزوں میں آپ کو ملے گا کچھ روزے براہ راست حرام, ڈائریکٹ حرام, روزہ رکھنا ہی حرام, لیکن نماز میں نماز یا واجب ہے یا مستحب ہے. واجب نمازیں کتنی ہیں؟ عمومی طور پر چھ نمازوں کو واجب قرار دیا گیا, اگر کہ اس میں سے چھٹی نماز کے بارے میں امام خمینی نے فرمایا کہ یہ بطور تسامو ہے, اس کو واجب تو نہیں کہیں گے لیکن خیر. یہ فرمانے کے بعد لسٹ انہوں نے بھی اسی طرح کی بنائی جس طرح باقی تمام مراجع اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. چھ نمازیں اسلام میں واجب, ان چھ نمازوں جو روزانہ کی پانچ نمازیں ان کو ملا کر ایک نماز قرار دیا گیا. چھ نمازوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک نماز صبح, دوسری نماز ظہر, تیسری نماز عصر, نہیں. جو روزانہ نماز پڑھی جاتی یہ سب مل کر ایک نماز بنتی. تو فہرست اس طرح سے آگے بڑھتی کہ نمبر ایک نماز یومیہ, اس میں پانچ نمازیں شامل ہیں, اور وہ پانچ نمازوں میں فجر ہے, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, اور جمعے کے دن بجائے ظہر کے نماز جمعہ ہے, وہ بھی اپنی شرطوں کے ساتھ جس کی تفصیل آئے. نمبر دو نماز آیات, نماز آیات, آیات کا مسئلہ حسن اتفاق سے گزشتہ سال بڑے امام بڑے کی سیرت رسول کی تقریر میں بڑی تفصیل کے ساتھ دو تین دفعہ آ گئے. جب پیغمبر کی زندگی میں مدینے میں ایک مرتبہ چاند گہن ہوا, سورج گہن ہوا, اس کی تاریخ کہ نماز آیات اسلام میں کہاں سے آئی, یہ آپ کو سیرت رسول کی بات تقاریر میں مل جائے گی. بہت ہی مختصر, اگر کہ اس مجلے میں ہر ایک اس کو جانتا, لیکن بہرحال جب مسائل کا بیان ہوگا تو شروع کے مسئلے بتانا تو پڑے. نماز آیات, آیات کا مطلب ہے نشانی, کچھ ایسی قدرتی آفتیں جنہیں اللہ کے عذاب کی نشانی قرار دیا گیا یا اللہ کی نشانی قرار دیا گیا. جب وہ نشانی جو اللہ کے وجود کی نشانیاں زمین و آسمان میں نظر آئے تو اس وقت ایک دو رکعت نماز کا پڑھنا واجب ہے. اور بہت ہی مختصر اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کے بعد یہ دو رکعت نماز پڑھی جاتی, تو یہ ساری وہ نشانیاں ہیں جن پر اسلام سے پہلے اور اسلام کے دور تک دنیا کے تقریباً تمام کافر بت پرست سر جھکاتے تھے اور سجدہ کرتے تھے یہ سمجھ کر کہ خدا ہم سے ناراض ہے. کون سا خدا؟ وہ اللہ نہیں بلکہ اس نشانی سے متعلق خدا معاذ اللہ. سورج کو گہن لگا کہا سورج دیوتا ناراض, چاند کو گہن لگا کہا چاند دیوتا ناراض, زلزلہ آیا زمین کا خدا ناراض, سیلاب آیا کہا دریا ناراض. تقریباً اور قربانی دینا ہے اور سجدہ کرنا, ان مواقع پر اسلام نے کہا کہ سجدے کے قابل فقط ذات واحد, سر جھکانا ہے تو تمہیں اس اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے جس کا نہ کوئی شریک ہے نہ ہم سب. یہ کون کون سی نشانیاں ہیں جن کے بعد نماز آیات واجب, اس کی تفصیل اپنے موقع پر آئی. بہرحال سورج گہن چاند گہن زلزلے کو سب مانتے ہیں, اس کے بعد قدرتی آفات کا مسئلہ ذرا مشکل, بلکہ زلزلے کے بارے میں بھی بعض مراجع نے انکار کیا ہے, تفصیل کے لیے انتظار کریں. نمبر تین, طواف واجب کی نماز. خانہ خدا کے دل خاص طریقے سے سات مرتبہ چکر لگانے کا نام ہے طواف. طواف بھی واجب ہوتا ہے کبھی سنت ہوگا, تو جو طواف واجب اس کے فوراً بعد اس کی دو رکعت نماز پڑھنا پڑے گا, ورنہ وہ جو طواف کیا گیا وہ طواف بھی غلط ہے. اور جب طواف غلط ہے تو طواف واجب یا حج میں ہوگا یا عمرے, تو یہ حج اور عمرہ بھی غلط ہے. تو یہ والی جو نماز ہے تیسرے نمبر کی, یہ بڑی اہم نماز ہے. اگرچہ نماز یومیہ کی اہمیت سب سے زیادہ, لیکن نماز یومیہ کا اثر فقط اس نماز پر رہتا. تیسری نماز اگر باطل ہو جائے تو اس کا اثر پورے عمل پر, یعنی پورے حج اور عمرے کے باطل ہونے تک پہنچ سکتا ہے طواف واجب. البتہ ایک سنت طواف بھی اسلام میں, اور جو حضرات مکہ ہو کے آئے ہیں انہیں اس کی تفصیلات معلوم. یہ سنت طواف کی نماز زیارت وارثہ کی نماز کی طرح, زیارت وارثہ کے بعد اگر دو رکعت نماز پڑھیں گے ثواب زیادہ, اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو زیارت وارثہ باطل نہیں, اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا. یہی سنت طواف کی نماز کا مسئلہ ہے. نماز نمبر چار, یہ نماز ہے نماز جنازہ, جس پر بحث ہے کہ اس کو نماز مانا بھی جائے کہ نہ مانا جائے, وہ اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ. بہرحال نمازوں کی فہرست میں اس کا تذکرہ آتا ہے نماز جنازہ. پانچویں نماز, یہ وہ نماز ہے جو 95% مجتہدین کے نزدیک فقط مردوں پر واجب ہے, عورتوں پہ واجب نہیں. ورنہ اب تک جتنی نمازیں بیان ہوئی وہ مرد اور عورت دونوں پر واجب ہیں. صرف نماز جمعہ میں تھوڑی سی بحث آتی ہے, لیکن نماز یومیہ ہو کہ نماز آیات ہو کہ نماز طواف ہو کہ نماز جنازہ ہو, اگر واجب کفائی نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی مرد نہ ہو تو عورت پر واجب ہے کہ نماز پڑھے. لیکن پانچویں نماز وہ جو صرف اور صرف مردوں پر واجب, عورتوں پر واجب نہیں ہے. وجود چند مختصر سے مجتہدین کے گروہ, ایک مختصر سا گروہ کا گزرا ہے جس نے اس نماز کو عورتوں پر واجب قرار دیا, وہ بھی بالکل آخر, اور وہ نماز ہے والدین کی قضا نماز بڑے بیٹے پر. اب یہ جو لفظ میں نے ابھی استعمال کیا اس میں دو بحثیں. پہلی بحث یہ کہ والدین سے مراد کیا, باپ اور ماں دونوں کی قضا نماز یا خالص باپ کی. یہ ایک ایسا اختلاف ہے جو پریکٹیکل اختلاف, یعنی آج کل کے مراجع بھی دو مختلف نظریات رکھتے ہیں. آیت اللہ کوئی امام خمینی, آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ روحانی, ان سب کا نظریہ یہی تھا کہ فقط باپ کی قضا نماز انجام دی جاتی ہے, ماں کی قضا نماز واجب نہیں. لیکن بہرحال آیت اللہ عراقی کا فتویٰ یہ احتیاط بھی نہیں کہ باپ کی قضا نماز بھی واجب ہے اور ماں کی قضا نماز بھی واجب ہے. تو آیت اللہ عراقی موجودہ مراجع میں سے, یہ مسئلہ آج کل کا مسئلہ ہے, ابھی بہت سے مسئلے آئیں گے جو پرانے مراجع میں سے کسی کا نظریہ, لیکن نہیں یہ آج کل کا بھی اختلافی مسئلہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ آیت اللہ عراقی, اور کسی حد تک آیت اللہ گلپائیگانی کا بھی رجحان تھا, لیکن اب آیت اللہ گلپائیگانی کے مسئلے کو بیان کرنے کی فی الحال ضرورت نہیں. تو آیت اللہ عراقی فرماتے باپ اور ماں دونوں کی قضا اولاد پر واجب, لیکن باقی تمام موجودہ مشہور مراجع اس سے باپ کی قضا نماز کو واجب قرار دیتے ہیں. لیکن اسی جملے میں ایک اور اختلاف کہ بہرحال باپ کی نماز واجب ہو یا دونوں کس پر واجب ہو, بڑے بیٹے پر تو سب کے نزدیک واجب ہے, لیکن اگر بڑا بیٹا نہ ہو تو کیا بعد والی اولادوں کی باری آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اس میں اس وقت کے سارے مراجع متفق کہ یہ ذمہ داری صرف بڑے بیٹے پر, نہ باقی بیٹوں پر ہے نہ بیٹیوں پر ہے. ایک آبائی گلپائیگانی کا رجحان اس طرف تھا کہ یقیناً یہ ذمہ داری بڑے بیٹے پر, لیکن وہ نہ ہو تو دوسرے بیٹوں پر, وہ نہ ہو تو بیٹیوں پر بھی ذمہ داری آ سکتی تھی. تو خیر ایک مختصر سا گروہ جو یہ کہتا کہ یہ قضا نماز بڑے بیٹے پر نہیں, ساری اولادوں پر ہے لیکن ترتیب کے ساتھ. پہلے بیٹوں کی باری آئے گی پھر بیٹیوں, بیٹوں میں بھی پہلے بڑے کی باری آئے گی پھر چھوٹے کی, چھوٹی جیسے اختلاف کو. پانچویں نماز جو بہرحال 95% مراجع کے نزدیک صرف مردوں پر واجب, وہ ہے باپ کی قضا نماز بڑے بیٹے پر, اور آیت اللہ عراقی کے نزدیک ماں کی بھی قضا نماز بڑے بیٹے. بہرحال اتنا آسان مسئلہ نہیں, تفصیل ہے, لیکن تفصیل کے لیے انتظار کیا جائے. اس شخص نذر, قسم, عہد اور اجارہ. ہمارے یہاں چونکہ صرف نذر اور قسم رائج ہے, عہد رائج نہیں, لیکن بہرحال وہ چیز نذر ہی کی مانند ہوتی کہ آدمی خود اللہ سے یہ وعدہ کر, چاہے لفظ منت استعمال کر کے چاہے لفظ قسم استعمال کر, البتہ دونوں کے احکامات میں اختلاف, لیکن بہرحال وہ نماز واجب ہو جائے. اور اسی طرح سے اجارہ, کسی مرنے والے کی اولاد سے آپ نے زبانی وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے والد کی کچھ نمازیں انجام دوں گا, لیکن پیسے نہیں دیے, کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا, کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں ہوا. وہ وعدہ ایک ایسا وعدہ ہے کہ اگر آپ بعد میں پورا نہ کر سکے تو گناہگار نہیں. لیکن اگر آپ نے اجارہ کیا, اجارہ اجرت, طے کیا کہ ہم اتنے پیسے لے کے اتنی نمازیں پڑھیں گے, وہ نماز آپ پر اپنی نمازوں کی طرح واجب ہو. یہ مسئلہ دیگر عبادتوں کا بھی, آپ کہیں قرآن خانی میں گئے, اگر آپ نے مرنے والے کے وارثوں سے یہ پیسے لے کے عہد کیا یا کسی انداز کی بھی اجرت لے کہ میں ایک پارہ مرنے والے کے لیے پڑھوں گا, اور آپ نے نہیں پڑھا تو گناہ گار. اور اگر خالی اخلاقی یا شرعی آداب کی بنا پہ آپ کہیں جائے پاتنا خانے میں پارا اٹھائے اور اسے پورا نہیں کیا آپ نے بغیر کسی مجبوری کے بھی, تو آپ گناہ گار نہیں. آپ پر واجب نہیں ہے کہ کسی اور مرنے والے کے لیے پارا پڑھ, بلکہ شریعت کی زبان میں بات کی جائے تو اپنے باپ کے لیے بھی پارا پڑھنا واجب تو نہیں ہے اسلام کے اندر. تو نماز الزامی مرنے والے کی وہ قضا نماز جو آپ کوئی اجرت لے کر اپنے آپ کے واجب کرتے ہیں, اجرت کسی بھی انداز کی, چاہے روپئے پیسے کے ذریعے ہو چاہے کسی کام کے ذریعے ہو. یعنی مثلا یہ کہہ پائے کہ میں آپ کا کھلا کام کر دوں گا تو آپ میرے باپ کی اتنی نمازیں پڑھیں, یہ واجب ہوگی. اب یہ چھ نمازیں واجب ہیں, اور یہ چھٹی نماز عورتوں پر بھی واجب ہو سکتی ہے مردوں کی طرح, عورت بھی نظر کر سکتی ہے, عورت بھی قسم کھا سکتی ہے, عورت بھی اجارے پہ نماز پڑھ سکتی ہے. خیر اب یہ چھ نماز, یہ تو ہوئی واجب نماز. ان چھ نمازوں کے اندر بہت ہی معمولی سا مسئلہ, لیکن بات شروع کرنے کے لیے اس مسئلے کو بیان کرنا ضروری ہے. یہ چھ نمازیں جو واجب ہوئی, ان میں سے فی الحال نماز یومیہ کو عنوان بنا کے ہم آگے بڑھیں, باقی دیگر نمازوں کا بیان انشاءاللہ کسی بھی شخصیت کے ذریعے بعد میں آپ کے سامنے آ جائے گا. نماز یومیہ کے بعد دوسرا مسئلہ آتا ہے نماز مستحب کا. جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو واجب نمازیں ہیں ان کو چھوڑ, نماز اسلام میں ہمیشہ مستحب, جتنی بھی نماز پڑھے جب بھی نماز پڑھے, بشرط یہ کہ کسی اور اہم واجب سے نہ ٹکرائے, اس نماز کا ثواب ہی ثواب. لیکن یہ بہت زیادہ تاکید والی سنت نمازیں ہیں, وہی ہیں جن کا نام ہے نافلہ یومیہ, یعنی ایک دن کے نافلہ جو اسلام نے بتائے, اور وہ عام دنوں میں 34 رکعت ہے, آج کے دن 38 رکعت ہے. آج سے مطلب خاص 9 ستمبر کا دن نہیں بلکہ جمعہ کا دن. اس کی ترتیب بھی ہر بچے کو زبانی یاد ہے, اور وہ اس طرح سے ہے کہ نماز صبح کے کچھ نافلہ, جو نماز صبح سے پہلے پڑھے جاتے، نماز ظہر کے کچھ نافلہ جو ظہر سے پہلے پڑھے جاتے، نماز عصر کے کچھ نافلہ ہیں جو عصر سے پہلے پڑھے جاتے. یہ دن کی جتنی نمازیں ہیں ان کے نافلہ پہلے ہیں، اصل نماز بعد میں ہے. اور نماز مغرب اور عشاء اس کے نافلہ جو رات کی واجب نمازیں ہیں وہ اصل نماز کے بعد. اور اس کے علاوہ پھر آدھی رات سے لے کے فجر کے درمیان کسی وقت کی نماز شب جو تین الگ الگ نمازوں پہ مشتمل، تین الگ قسم کی نمازیں ہیں جن کو ملا کے نماز تہجد کہا جاتا ہے. اور ان سب کی تعداد مجموعی طور پہ رکعتوں کے اعتبار سے 34. اب اس سے بھی زیادہ بچے جیسا مسئلہ، لیکن بات پوری کرنے کے لیے بیان کرنا، نمازیں یہ نمازیں یومیہ، واجب یومیہ اور سنت یومیہ، ان کی رکعتوں کی کل تعداد 51 ہے، 17 واجب 34 سنت. لیکن جیسا کہ آپ نے سنا کہ جمعے کے دن یہ تعداد بڑھ کے 55 ہو جاتی، کیونکہ 4 رکعت نافلہ اور بڑھ جاتے. البتہ یہ اب تک کی جو گفتگو ہماری ہے یہ ہے حاضر کے، مسافر کے لیے یہ تعداد بالکل الگ ہو جائے گی. اس کے لیے نماز یومیہ کی تعداد بھی 17 سے گھٹ کے 11 رہ جائے گی، اور سنت نمازوں کی تعداد بھی 34 سے گھٹ کے 18 رہ جائے گی. بہت ہی مختصر بس اسی پہ مسائل کا آج کا بیان مکمل. ایک دفعہ یہ گاڑی چلانے کی کوشش کی گئی ہے، ارادہ یہی ہے کہ اب اس کے بعد زیادہ تفصیلی مسائل بعد میں یعنی آئندہ جمعے کو آئیں. صبح کی واجب نماز 2 رکعت، ظہر کی واجب نماز 4 رکعت، عصر کی واجب نماز 4 رکعت، مغرب کی واجب نماز 3 رکعت، عشاء کی واجب نماز 4 رکعت. لیکن اگر کوئی شخص جمعے کے دن ظہر کے بجائے جمعہ پڑھنا چاہے تو اصلاً ظہر کی نماز 4 رکعت تھی لیکن اس کے بدلے جمعہ پڑھے تو وہ صرف 2 رکعت. اور اسی طرح جب کوئی آدمی سفر میں جائے تو ہر 4 رکعت کی نماز گھٹ کے 2 رکعت لگ جاتی، یعنی ظہر عصر اور عشاء پہ فرق پڑتا. صبح کی اور مغرب کی نماز اسی طرح رہتی ہے جس طرح عام حالات میں. خصوصیت کے ساتھ مغرب کی نماز اسی طرح سے رہتی ہے جیسے عام حالات میں. آج کی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو مغرب کی 1.5 رکعت نماز سفر میں پڑھا کرتے ہیں، آپ کو یقین آئے کہ نہ، لیکن مسلسل یہ لوگ دنیا کے مختلف گوشوں میں نظر آتے ہیں. تو مغرب اور فجر کی نماز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سفر کے عالم میں صرف 4 رکعت کی نماز کو ٹچ کیا جاتا ہے. کہ اب آئیے نافلہ کی فہرست. صبح کے نافلہ 2 رکعت ہیں، جتنی واجب نماز اتنے اس کے نافلہ، اور 2 رکعت پہلے نافلہ ہے پھر اس کے بعد واجب نماز. ظہر اور عصر کے نافلہ 8 رکعت ہیں جو واجب نماز سے پہلے، پہلے 8 ظہر کے نافلہ پھر 4 رکعت ظہر کی واجب، 8 رکعت عصر کے نافلہ پھر 8 رکعت عصر کی نماز. مغرب کے نافلہ مغرب کی 3 رکعت کے بعد پڑھے جاتے ہیں اور وہ ہے 4 رکعت، اور عشاء کی نافلہ 2 رکعت بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے لیکن گنتی میں اس کو 1 رکعت مانا جاتا ہے. ایک سوال کہ کیا عشاء کی نافلہ بیٹھ کر پڑھنا ہی ضروری یا کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آغاتل کے نزدیک تو عشاء کی نافلہ کو بیٹھ کر پڑھنا ہی لازم ہے، کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو وہ نافلہ باطل مانی نہیں جائے. لیکن آغائے خمینی ہو، آغائے عراقی ہو، آغائے گلپائیدانی کے نزدیک آپ کی مرضی ہے چاہے 2 رکعت نافلہ عشاء بیٹھ کر پڑھ اور چاہے 1 رکعت نافلہ عشاء کھڑے ہو کے پڑھ. بیٹھ کے پڑھیں گے تو 2 رکعت ہے، کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو 1 رکعت ہے. بلکہ آغائے خمینی اور آغائے عراقی اور آغائے گلپائیدانی جو تینوں کہتے ہیں کہ آپ کو اختیار ہے چاہے کھڑے ہو کے پڑھیں 1 رکعت یا بیٹھ کے پڑھیں 2 رکعت، لیکن پھر آغائے گلپائیدانی فرماتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو بیٹھ کر بھی پڑھا لیں، اور آغائے خمینی اور آغائے عراقی فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ اسے کھڑے ہو کے پڑھا لیں. اصل مسئلے میں تینوں مہاراج کی ایک بات کہ 2 رکعت بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں عشاء کا نافلہ، 1 رکعت کھڑے ہو کر. لیکن اس کے بعد پھر یہ اختلاف ہوا کہ بہتر پہلو کیا. آغائے گلپائیدانی آ گئے اس بہتر پہلو کی طرف جو ہمارے معاشرے میں رائے، یعنی بیٹھ کر ہی پڑھنا بہتر، اور آغائے خمینی اور آغائے عراقی اس بہتر کی طرف گئے جو ہمارے معاشرے میں شاید ہی 1% کے علاوہ کسی کو معلوم، کہ عشاء کا نافلہ 1 رکعت نماز کے بعد پڑھنا زیادہ بہتر ہے اگرچہ بیٹھ کے پڑھنے کی بھی اجازت. ہے. اگر کوئی کیا تو جائز ہی نہیں ہے کھڑے ہو کے اس نافلہ کو پڑھ. یعنی اگر کھڑے ہو کے اس نافلہ نماز کو آپ نے پڑھ تو یہ نماز باطل, یہ بیکار, کسی بھی گنتی میں نہیں آئی. اور نافلہ نماز کبھی ایک رکعت بھی نہیں ہوتی کہ یہ کہہ دیا جائے کہ یہ نماز چلے گنتی میں نہیں آئی. مگر ابھی جو مسئلہ بتایا گیا کہ نماز کو ہمیشہ بہتر ایک رکعت کا ثواب مل جائے. جی کوئی نماز جو نافلہ اسلام میں نہ دو رکعت سے کم ہے نہ دو رکعت سے زیادہ ہے. ایک نماز شب کی آخری رکعت, ایک نماز عربی کو چھوڑ دو, باقی تمام نافلہ فکس ہے اس کی رکعت ہے, نہ کمی ہے نہ زیادتی. چنانچہ نماز جب پڑھیں گے ثواب, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دو رکعت سے کم آپ نے پڑھ دی نماز وہ غلط باطل, دو رکعت سے زیادہ نافلہ پڑھ دی وہ بھی باطل. تو گویا آغائے خوئی کے فتوے میں تو بیٹھ کر ہی پڑھنا, اور یہی نظریہ ان دو مراجع کا ہے جو آغائے خوئی کے شاگردوں میں شامل ہیں. لیکن آغائے خمینی اور آغائے راکی کا نظریہ بعض لوگوں کے لیے بڑا نیا اور بڑا عجیب, لیکن بہرحال یہ نظریہ ہے. عشاء کی نماز بیٹھ کے پڑھنے کے کھڑے ہو کر گنتی میں بہرحال وہ ایک رکعت آئی, اور پھر دو رکعت فجر کی نافلہ, آٹھ آٹھ زہر کی نافلہ, 16 2 18, 4 رکعت مغرب کی 22, 1 رکعت عشاء کی 23, اور ٹوٹل ہے 34. تو جو 11 رکعت بچی یہ نماز شب, جو 11 رکعت 3 حصوں میں پڑھی جاتی ہے, پہلے دو دو کر کے 8 رکعت نماز شب کی نیت سے, پھر ایک 2 رکعت نماز شفا کی نیت سے, پھر 1 رکعت نماز وتر کی نیت سے, اور یہ اسلام کی واحد نماز ہے جو 1 رکعت ہے اور جائز. اس کے علاوہ آغائے خوئی کے نزدیک کوئی اور 1 رکعت نماز صحیح نہیں. لیکن جیسا کہ آپ نے سنا کہ آغائے خمینی اور عراقی اور گلپائیگان عشاء کی بھی 1 رکعت کو جائز سمجھتے ہیں. خیر یہ جو گنتی کی بات ہو, 11 رکعت نماز شب کو ملا لیا تو نافلہ نماز 34 ہوگی, 2 فجر سے پہلے, 8 ظہر سے پہلے, 8 عصر سے پہلے, 4 مغرب کے بعد, 1 عشاء کے بعد, جس کے طریقہ کار میں اختلاف, اور 11 رکعت نماز شب. یہ ہوئی 34 رکعت. واجب نمازیں ہوئی 17 رکعت. 51 رکعت یہ نمازیں عام آدمی کے لیے عام دنوں میں بن گئی. جمعے کے دن زوال سے پہلے 2-2 رکعت کر کے 4 مزید نمازیں نافلہ کا ثواب. جمعے کے دن نافلہ نماز زوال کے وقت 20 رکعت ہو جاتی, 8 ظہر, 8 عصر, اور یہ 4 نافلہ, تو 16 4 دن. مسافر آئے, یہ آخری مسئلہ ہے, میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ عدد والا مسئلہ ہے جو ہمارے بچوں کو بھی جا رہا ہے اگلی تقریر میں دہرانا پڑے, اس لیے ایک آخری مسئلہ سن کے یہ چیپٹر آج مکمل. اور وہ یہ ہے کہ جب آدمی اس سفر میں چلا گئے تو واجب یومیہ نماز میں سے ہر 4 رکعت ہی 2 رکعت ہی رہی, 3 رکعت کی نماز اسی حالت میں رہی جس حالت میں وطن میں تھی, فجر کی نماز اسی حالت میں رہی جس حالت میں وطن میں تھی. نافلہ نمازوں کا کیا مسئلہ ہوگا حالت سفر؟ حالت سفر مغرب اور فجر کے نافلہ تو بالکل اپنی جگہ ثابت ہے. سفر میں بھی فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نافلہ پڑھنا, سفر میں بھی مغرب کی نماز کے بعد 4 رکعت نافلہ پڑھنا. یعنی جس طرح سفر فجر اور مغرب کی اصل نماز کو ٹچ نہیں کیا جاتا, اس طرح ان کے نافلہ بھی باطل. اور نماز شب کے نافلہ بھی سفر کے عالم میں اسی طرح ہے جس طرح وطن میں, جسے فقہ میں حضر کہا جاتا ہے. ایک لفظ سفر, ایک لفظ حضر. حضر مانے وہ آدمی جو مسافر کی 8 شرائط پر پورا نہیں اترتا. تو نافلہ صبح, نافلہ مغرب اور نافلہ شب, نماز شب, یہ 11 اور 4 15 اور 2 17 رکعت تو اسی حالت میں. ظہر اور عصر کے نافلہ بالکل ثابت, اور جمعے کے دن جمعے کے نافلہ. یہ 8 اور 8 16 تو بالکل یہ معاف ہے, اس کو پڑھ ہی نہیں جا سکتا. یعنی اگر کسی کا دل پھر بھی سفر ظہر اور عصر کے وقت نمازیں پڑھنے کا چاہے تو وہ یہ تو کر سکتا کہ ظہر کی نماز سے پہلے نیت کرے 2 رکعت سنت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ, وہ تو نماز. لیکن اگر کہ 2 رکعت نافلہ ظہر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ, وہ گناہگار. سفر میں اللہ نے نافلہ ظہر رکھا ہی, آپ کبھی نہیں کرتے. یہ ثابت ہے, اور ایسا ثابت ہے کہ آپ کو لینا پڑے گا. یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ آدمی کے پاس سفر میں وقتی وقت عمرے پر حج پر زیارت پر جانے والے تو عبادت کے لیے ہی جاتے ہیں, دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ ظہر اور عصر کی بھی نافلہ پڑھوں. عام سنت نماز بنا کے پڑھ سکتے ہیں, نافلہ کی نیت نہیں کر سکتے. تو صبح کے, مغرب کے اور نماز شب کے نافلہ اپنی جگہ باقی,
ظہر عصر اور جمعہ کے نافلہ یقیناً ثابت ہے. پھر کہے کوئی وہی نماز عشاء کے نافلہ. آپ کو نہیں معلوم کہ کتنے ہی ایسے مسئلے جو ہمارے یہاں بالکل طے شدہ مگر خود میں ان مسائل میں بھی کتنا اختلاف. عشاء کی نماز کے لیے دو مسئلے کہ نماز عشاء کھڑے ہو کے پڑھنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے. مارکت العرب ہے, درس خارج میں اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. اور نمبر دو, نماز عشاء کا نافلہ سفر میں پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں پڑھا جا سکتا. یہ آسان مسئلہ نہیں, پورا پورا اس پہ اشتہار کرنا پڑتا ہے ایک مرضی. اس لیے کہ بعض مراجے کے نزدیک نماز عشاء کا نافلہ بھی سفر میں ثابت پڑھ ہی نہیں سکتے, پڑھ ہی نہیں سکتے, پڑھیں گے تو گناہگار. ہاں آپ عام نماز کی نیت کر کے پڑھ لیں تو نافلہ کی نیت نہیں کر سکتے. اور بعض مراجے کے نزدیک عشاء کا نافلہ بھی سفر میں پڑھ سکتے. اچھا آپ دیکھیے گا کہ جو نمازیں سفر میں قصر ہو رہی ظہر اور عصر ان کے نافلہ بھی ثابت. یہ اگر اصول بن جاتا تو عشاء کا نافلہ بھی ثابت ہونا چاہیے. عشاء بھی نماز قصر ہو جاتی ہے چار دن, مگر روایتوں میں ذرا تعارف سنا. بہت ہی مختصر مسئلے کو رکھتے ہوں کہ موجودہ دور کے تمام مراجع جو آغائے کوئی سے امام خمینی سے آغائے گلفائزانی سے عراقی سے آغائے سستانی اور روحانی سے ہوتا وہ مسئلہ ہے کہ عشاء کا نافلہ سفر میں اگر کوئی پڑھے تو قربت کی نیت کر ہی نہیں سکتا. یعنی اس کا مطلب ان علماء کے نزدیک بھی اس کی دلیل ثابت نہیں. آپ اگر عشاء کا نافلہ پڑھنا چاہیں, ان میں سے بعض مہاراج جو کہتے ہیں نہ پڑھنا بہتر, مثل آغائے عراقی مثل امام خمینی, نہ پڑھنا بہتر. پڑھنا بھی چاہیں تو قربت کی نیت نہیں کریں. آپ نیت کریں گے کہ نافلہ عشاء پڑھتا ہوں رجائے مطلوبیت سے قربت نہیں لگی یا رجحان قربتن نہیں, قربتن میں نے غلط کہا عادت کی وجہ سے. نافلہ عشاء پڑھتا ہوں رجحان, یہ آج کے سارے مراجع اس بات سے مطلب ہے. اور ایسا آدمی جو بڑی احتیاط کر رہا ہو یعنی تمام مراجع, اس کے لیے نافلہ عشاء پڑھنا جائز ہی نہیں رہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ سفر میں واجبات چھوڑتے, نافلہ عشاء کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. نافلہ مغرب چھوڑ دیتے ہیں جو ثابت, اور نافلہ عشاء ضرور پڑھتے ہیں. ویسے تو مرضی ہے, حرام کام کوئی گناہ کا کام نہیں, لیکن اگر لا علمی کی وجہ سے ہے تو یہ بتا دیا جائے کہ سفر میں نافلہ مغرب کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا وطن. نافلہ عشاء کا جواز ہی سفر میں مشکل ہے. مہاراج ہم تو اپنے موجودہ مہاراجی کے پابند, وہ کہتے ہیں آپ پڑھتے لیں لیکن بھیجا کی نیت کرے قربت کی نیت نہیں کرے. یہ نافلہ عشاء ان دو وجوہات کی بنا پر ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے مہاراجی اور علماء کے درمیان. خیر اس بحث کے بعد کہ سفر میں ظہر اور عصر کے نافلہ تو بالکل نہیں پڑھے جا سکتے, اور باقی تین نماز نماز صبح نماز مغرب اور نافلہ تہجد تو یقیناً پڑھے جائیں گے جن کو ثواب لینا, اور عشاء کے نافلہ کا یہ مسئلہ, یہ سفر کی بات ہے. تو خیر نافلہ عشاء کو گنتی میں لیں تو سفر کے نافلہ 18 رکعت بنتے, 11 نماز شب, 2 رکعت نماز صبح, 4 رکعت نماز مغرب 17, 1 رکعت نماز عشاء. اور اگر کوئی چھوڑ جو زیادہ بہتر نظر آ رہا تو اس صورت میں سفر میں نافلہ 17 رکعت رہ جائیں گے, واجب 11 رکعت. یہ پوری لسٹ مکمل ہوئی انشاءاللہ اس کے بعد نمازوں کے یہ بچوں جیسے مسائل آج مکمل ہو گئے. انشاءاللہ آئندہ انہی مسائل کی ذرا ترتیب اور ذرا تفصیل آئے گی. گزشتہ پوری تقریر قاہرہ کانفرنس پر تھی, اس لیے آج مسائل کا بیان زیادہ ہو گیا, لیکن بہرحال ابھی تقریر کا حصہ موجود ہے. انشاءاللہ توقع ہے کہ آہستہ آہستہ میں وقت کے اس مسئلے پر بھی قابو پا لوں گا. قاہرہ کانفرنس جس کا لطف لباب یا خلاصہ یہ کہ جتنا ہو سکے مسلمانوں میں فحاشی اور بے حیائی کو پھیلایا جائے, اور میں نے خصوصیت کے ساتھ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. تو خاص ایک آیت قرآن کی آتی جس میں اللہ نے اپنے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لفظ منتخب کیا. ہمیں تو اللہ حکم دیتا ہی اپنے, تو جہاں سے نہیں شروع ہو رہی اللہ تمہیں روکتا, تو سب سے پہلے جو گناہ جن سے اللہ نے روکا ہے وہ فحشاء اور منکر. اچھا منکر میں تمام گناہ کی باتیں آ جاتی ہیں, لیکن فحشاء خاص بے حیائی اور بے غیرت. حیا اور غیرت
اسلام کے اعتبار یہ خود بہت سارے گناہوں کو ختم کرنے کا سبب بنتی. یاد رکھیے حیا غیرت, گناہگار ہونا الگ چیز ہے, بے حیا ہونا الگ چیز. اگر آدمی گناہ کرنا چاہتا لیکن ذرا غیرت رکھتا یا معاشرے میں غیرت پائی جاتی, بہت سے گناہ اس کو آٹومیٹک چھوڑنا پڑے, یہاں تک کہ اس کی پوری نیت ہوگی گناہ کرنے کی. لیکن اگر حیا اور غیرت معاشرے میں پائی جاتی, خود آدمی کو کتنے ہی گناہ اس لیے چھوڑنا پڑتے کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو. اور اسی جب بھی اسلام دشمن کا بدل پورے معاشرے کو گناہگار بنانا چاہا, ایک تو ہوتا ہے کسی فرد کو گناہگار بنانا, ایک پورے معاشرے, تو ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس معاشرے سے حیا اور غیرت کا تصور مٹ جائے. یہ پردہ ایک مرتبہ ہٹ جائے تو بات ختم ہو جائے گی. اور اسی وجہ سے اسلام خاندان, پچھلی دفعہ بھی تارتن یہ بات ہوئی تھی اور آج بھی, خاندان کے نظام کی بہت اہمیت تھی. اسلام کے اعتبار سے اسلام کا پہلا یونٹ خاندان بنتا, خاندان 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 ملے معاشرہ بنتا, صلہ رحم. اگر صحیح معنوں میں کبھی آپ نے اس عبادت کی اہمیت کو دیکھا جو روایتیں آتی ہیں اس کے بارے میں, تو بعض اوقات آدمی پریشان بھی ہو جاتا, خصوصاً آپ شہید جب کے غیر شیرانی کی گناہ نے کبیرہ دیکھی, جس میں جو گناہوں کی ترتیب امام نے بتائی اس میں قطع رحمی تو بہت بڑے بڑے گناہوں سے بھی پہلے بیان کیا, قطع رحمی پہلے آتا اور خاصے بڑے بڑے گناہ اس کے بعد آتا. کوئی یقیناً اس کے پیچھے کوئی حکمت اور فلسفہ, خاندانی نظام کی اہمیت. سورہ نساء کی پہلی آیت کی تلاوت میں نے کی, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, ڈرو اللہ کہ قیامت کے دن پہلا سوال تو اللہ کے بارے میں ہوگا توحید, وَالْأَرْحَامَ, اور دوسرا سوال خاندانوں کے بارے میں ہو, خاندان صلہ رحم قطع رحم رشتے داروں کے تعلقات. یہ جو حدیثیں اور آیتیں اس اہمیت کے بارے میں سنتے ہو اپنی جگہ, آج کے درس میں اس کی وجہ بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی کہ کیوں صلہ رحم کو اسلام نے اتنا اہم قرار دیا کہ قیامت کے دن بھی وجود خدا کے بعد پہلا سوال خاندانوں کے بارے میں ہو رہا کہ تم نے خاندانوں کا حق ادا کیا کہ ادا نہیں, جس خاندان کے تم ایکسپرٹ. تو یاد رکھیے گناہ اور بے حیائی, ان سے روکنے کی دو چیزیں, یہ اسلام کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. تو گناہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلام نے دو چیزیں رکھی, ایک انسان کے اندر ایک انسان کے باہر, ایک وزارت داخلیہ ہوتی ہے ایک وزارت خارجیہ ہوتی ہے. ایک کا کام ہے انسان کو اندر سے طاقتور بنانا, ایک کا کام ہے باہر سے انسان کو طاقتور بنانا. دواؤں کو دیکھیے, بیماریوں کو دیکھیے, سیاست کے نظام کو دیکھیے یا گناہ کے نظام کو دیکھیے, انسان سب سے بہتر تو یہ کہ انسان اندر سے طاقتور, خود اس کے دل سے یہ آواز اٹھے کہ مجھے یہ بے حیائی اور بے غیرتی کا کام یہ گناہ نہیں کرنا, یہ جو اندرونی طاقت ہے اس کے لیے نماز. ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اگر صحیح نماز پڑھی جائے تو یہ آدمی کو اندر سے اتنا طاقتور کر دیتی کہ کوئی رکاوٹ نہیں اس کو گناہ کرنے کی, نہ کوئی دیکھنے والا ہے, نہ کوئی روکنے والا ہے, نہ کوئی ٹوکنے والا ہے, نہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہے, نہ کوئی پلٹ کے پوچھنے والا, پھر بھی وہ اپنے آپ کو گناہ سے روک لے. جیسے ہمارے وہ نوجوان جو آج کی اس مغربی دنیا میں پھنس گئے کہ جہاں گناہ سے روکنے کے لیے کوئی خارجی طاقت نہیں, کوئی نہیں, ہم نہ کوئی جان پہچان والا, نہ کوئی رشتے دار, نہ کوئی حکومت کا قانون, نہ کوئی معاشرے کا قانون, بالکل وہ آزاد, پھر بھی اپنے آپ کو گناہ سے روک لیتے. ایسے لوگ ہیں جو یورپ اور امریکہ میں کہ جہاں گناہ کی دعوتیں عام, پھر بھی گناہ سے روکے, یہ وہ اندر کی وجہ سے, یہ اندر کا جو جذبہ اس کو طاقتور کرتی ہے نماز. اگر صحیح نماز پڑھی جائے, ایک رسم و رواج والی نماز نہیں, یہ نماز انسان کو اتنی طاقت عطا کرتی, اور اس موضوع پہ تو ہماری گفتگو ہونے والی. لیکن اس کے علاوہ باہر کا دباؤ, جس میں خصوصیت کے ساتھ اہمیت خاندان کو دی گئی, بہت سارے ایسے گناہ کہ آدمی کا اندر اتنا طاقتور نہیں, وہ گناہ کرنا چاہتا وہ گناہ کر بھی لیتا, لیکن باپ سامنے, ماں موجود, بھائی بہنوں کے ساتھ رہ رہا, خاندان والے اس کے چاروں طرف, ملیں گے آپ کو ایسے لوگ ہمارے اس معاشرے کے اندر جو اتنا گناہ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے رک جاتے, کیوں جاتے ہیں بینک پاؤ, کیوں جاتے ہیں سنگاپور, کیوں جاتے ہیں مغربی دنیا کے ایسے ممالک میں کہ جہاں نہ کوئی جان نہ کوئی پہچان. بتائیے کہ اندر ان کا طاقتور ہے, اندر طاقتور نہ ہو تب بھی اسلام نے خاندان کی صورت میں, معاشرے کی صورت میں باہر ایک طاقت رکھی جو انسان کو گناہ سے روکتی. پھر رسول کے بارے میں حدیث آئی
کہ اللہ رسولوں کے دو سلسلے جاری کیے، ایک رسول باطنی ہے، ایک رسول ظاہری. رسول ظاہری وہ 124,000 پیغمبر کہ جن کا کام ہی ہے کہ انسان کو دعوت اسلام دے اور پھر معاشرے کو اتنا طاقتور بنا کہ گناہ کرنے والا گناہ کرنا چاہے تو معاشرے کو دیکھ کے رک جائے. کیا ایران میں ایک ایسی تعداد نہیں ہوگی جو آج بھی گناہ کرنا چاہتی، لیکن جب پورا ماحول اتنا سخت ہو جائے ان کو رکنا پڑے. ہمارے یہاں بھی اس کی مثال ہے، لیکن حدیث میں کہا گیا کہ رسول باطنی بھی وہ انسان کی عقل اور انسان کا ضمیر، اور اصل رسول یہی. اگر یہ رسول ہو تو باہر سے آنے والا رسول آدمی کو چینج کر سکتا، بلکہ اگر باہر سے آنے والا رسول نہ بھی آئے تو مقصد اس کا پیغام نہ پہنچ. اگر انسان کے اندر عقل اور ضمیر ہے وہ خود بخود سمجھ جائے گا کہ یہ گناہ ہے یہ ثواب. قیامت کے دن کافروں اور مشرکوں سے بھی پرتش ہو رسول باطنی کی بنا، پاگل آدمی سے پرتش نہیں ہو، چاہے وہ ایسے معاشرے میں رہتا ہو جہاں رسول آیا بھی. تو جو باہر سے رسول آتے ہیں 124,000 وہ بھی فقط اسی آدمی کو صحیح بنا سکتے ہیں جس کے اندر بھی ایک رسول، وہ عقل اور ضمیر. یہی مسئلہ تمام گناہوں کا، اندر طاقتور کرنا. لیکن جو، اور یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں باہر جن کا اندر طاقتور، زیادہ تر لوگوں پہ اسلام باہر کا دباؤ ڈالا، اور یہ ہے خاندانی نظام. جیسا کہ میں نے کہا جہاں کوئی خاندان نہ ہو، آج کل تو خیر باہر بھی اوور کراؤڈیڈ ہو گیا ہر جگہ، گورے کم نظر آتے ہیں اپنے زیادہ نظر آنے لگتے ہیں. لیکن پھر آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے جو آدمی نکل کے جاتا تھا مغرب، کوئی نہیں تھا اس کو دیکھنے والا، یہ خاندانی نظام. اور یہی وجہ کہ مغرب نے سب سے بڑا حملہ اس وقت خاندانی نظام پر کیا. اب مغرب میں سے کس نے یہ حملہ کیا، وہ تو 200 سال کی تاریخ گزشتہ جمعے کو آ چکی ہے. ذرا اتنا بڑے موٹے موٹے نام آئے تھے جو بعض لوگوں کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہو گئے، لیکن وہ تاریخ آ چکی ہے. سب سے بڑا حملہ خاندانی نظام پہ کیا. آج مغرب میں جو گناہ اتنے بڑھ گئے، وجہ کیا؟ خاندان ٹوٹ پھوٹ گیا. خاندان نام کی کوئی چیز نہیں، جو آپ اکثر سنتے ہیں اور حقیقت بھی کہ بچے 18 سال سے پہلے ہی اپنے خاندان کو چھوڑنا چاہتا ہے. اور اس وقت بھی جو ہمارے لوگ رہتے ہیں ہر ایک سے پوچھ، باوجود یہ کہ بڑی کوشش ہمارے ان علماء کی ہے کہ جو وہاں جاتے ہیں، کہ جتنے بھی اپنے مومنین وہاں پہنچ چکے تو چلے وہاں پہنچ گئے، کوشش کریں کہ قریب قریب رہیں، لیکن وہاں کے لفظ پرائیویسی بہت آ گیا، جس کی بنا پر آمد اگر مومن کو مومن کے قریب بھی مکان مل رہا، وہ اس مکان کو اس لیے چھوڑ دیتا کہ میری پرائیویسی محفوظ نہیں رہے. کون میرے پاس آتا ہے، کون میرے پاس جاتا ہے، میں کب آتا ہوں، میں کب جاتا ہوں، یہ لوگوں کے سامنے آئے گا. اچھا یہ چیز جو اب ہمارے ان لوگوں میں پیدا ہوئی ہے جو وہاں رہتے ہیں، مغرب نے اس سے پہلے ایک عام سی چیز بنائی. پتا ہے کہ اگر خاندانی نظام ٹوٹ گئے، ایکسٹرنل جو فورس باہر سے جو دباؤ یہ نہ رہے، پھر اس کو گناہ کرنے میں کوئی بات نہیں. سنا کہ وہ 18 سال کا بچہ کہ جس کے سر پہ کوئی سرپرست نہیں دور دور تک، اس لیے کہ وہ پہلا کام بھی یہ کرتا کہ والدین سے جدا ہو کر اس شہر کو چھوڑ کے چلا جاتا جہاں پہ اس کے خاندان کی کسی فرد کے ہونے کا امکان تھی، اور حکومت باقاعدہ اس چیز کو وہاں پہ ترویج دیتی. بلکہ پچھلی تقریر کا ایک جملہ، آج بات نامکمل رہے گی، لیکن کہ خاندان توڑنے سے، لیکن یہ جو قاہرہ کانفرنس میں 113 صفحات پر مشتمل وہ دستاویز پیش کی گئی، اس کے اندر اس موضوع کو بھی ٹچ کیا گیا کہ خاندان کی نئی تعلیم بنائی جائے، جس پر جو احتجاج جن چند نکات کا ہو رہا ہے اس میں ایک نقطہ یہ بھی کہ خاندان کی نئی تعلیم بنائی جائے. خاندان ایک مرد اور ایک عورت کے ایک چھت کے نیچے رہنے کا نام ہے، چاہے ان میں کوئی رشتہ ہو کہ کوئی رشتہ نہ ہو. اچھا اس کے جو اثرات وہ کہاں تک جائیں گے یہ آئندہ درس میں آئے. ایک مختصر سی بات، خاندان کو پہلے عدالتوں کے ذریعے توڑا گیا، ایک عجیب طریقہ کار اختیار کیا گیا، اور وہ کس طرح توڑا گیا؟ وہ اس طرح کہ مغرب کی دنیا کا ایک عجیب قانون اور ایک عجیب اصول جس کو وہ لوگ مطابق عقل قرار دیتے. اگرچہ یہ اصول بننے میں تھوڑا بہت دخل ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے اس ماحول کا بھی کہ جس میں خاندان ذرا زیادہ سخت بنائی جاتی ہے، یعنی شوہر اپنی بیوی پہ حاکم میں مطلق مانا جاتا، اسے مارے کہ اسے پیٹے کہ اس کے ساتھ ظالم گلوت کرے کہ اس کے گھر کا تارا سمجھ لے کہ اسے بے تنخواہ کی نوکرانی سمجھ، وہ ایک تصور ہمارے یہاں بن گیا اور چلا رہا. اور اس تصور کو پھر بعض لوگوں نے مذہبی رخ بھی دے دیا کہ جی عورت پر واجب ہے اپنے شوہر کے ہر معاملے میں تھا، اور وہ عورت کہ جس کی وہ ماں نہیں ہے جو اس کے شوہر کی ماں، لیکن اپنی ماں سے زیادہ اس ماں کی اسے خدمت کرنا. اسلام کے مسائل دیکھ لیجیے تو صاف اور خصوص کا جو اسلام کا سسٹم
وہ بالکل اس سے مختلف ہے جو ہمارے یہاں پر. بلکہ عجیب بات یہ کہ جتنا زیادہ مذہبی ہو وہ اتنا ہی زیادہ اس چیز کو سختی سے اپنے گھر میں نافذ کرے. اتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ خود لڑکے مانتے ہیں کہ ہماری ماں زیادتی کر رہی, لیکن ماں نہ اسے چھوڑ سکتے ہیں, نہ الگ ہو سکتے ہیں, نہ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ہماری بیوی اس کی مخالفت کر. حد تک یہ کہ بعض جگہوں جہاں پہ بیویوں سے ان کا مقام دیا جا رہا ہے, جو ان کا اسٹیٹس, تو ہمارے بھائی اپنے خاص قریبی دوستوں میں بھی ان کا مذاق اڑایا جاتا کہ جی وہ لوگ دیکھیے وہاں پہ بیوی کی کتنی اہمیت, وہ تو ہر چیز میں بیوی سے اجازت لیتے, وہ تو گھر آنے اور جانے میں بھی ان کے محتاج. یعنی جس کو مذاق بنایا جا رہا جبکہ اصل شریعت کا ایک حصہ ہے, خاندانی نظام میں اس کی بڑی اہمیت. اب اس کا ریئیکشن ہو رد عمل, اور وہ یہ کہ مغربی دنیا نے ان عورتوں کو ساری کی ساری سہولتیں مہیا اور یہاں پر عورت کو خود مختار بنایا, وہ بھی غلط, لیکن وہ غلط اس غلط کی وجہ سے بنا. مغربی دنیا نے اس چانس کو اویل کیا کہ مسلمان اپنی عورتوں پر اتنا ظلم کر رہے ہیں, چنانچہ اس سے فائدہ اٹھا. کاش پہلے ہی ہمارے یہاں لوگ سمجھ جاتے, ابھی تک مذاق اڑتا رہتا ہے مذہبی لوگوں, ایسے شوہروں جو بیوی کی دلجوئی کا خیال کرنا چاہتے ہیں مذاق اڑایا جاتا ہے ان کا. اب دیکھیں نتیجہ کیا نکلا. اب وہاں سے پانو کہ اگر شوہر بیوی میں ذرا سا بھی اختلاف ہو جائے تو شوہر کی تمام جائیداد, تمام اثاثے اور مرتے دم تک اس کی ساری آمدنی میں اس کی بیوی برابر کی حصے دار ہے, جسے طلاق مل گئی. طلاق والی عورت کے حقوق شادی شدہ عورت سے زیادہ. اجب ان کو بھی پتا کہ ایک ہفتے کی چیز جا سکے, بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ. جیسا کہ میں بار بار ایک حدیث پیش کرتا ہوں, شیطان گمراہ ہے بے وقوف نہیں, یہ میں سمجھ رہا کہ اس کو کچھ نہیں پتا. وہی مغربی دنیا بہت آگے کی بات سوچ کے قانون بنائے جاتے ہیں. چنانچہ قانون یہ منع کہ شوہر اور بیوی میں اختلاف ہو, تو پہلی بات تو یہ کہ بیوی ہمیشہ حق پر ہوتی, شوہر غلط. یہ ایک وہاں کا بنیادی قانون جس کی بیس پر وہاں کی عدالتیں فیصلہ کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کمزور, اور کمزور جو ہے وہ ہمیشہ حق پر ہوتا. اچھا, اب اگر طلاق ہو